ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد، وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ملك درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ارباب عزا دستہ امام حسن علیہ السلام کی جانب سے یوم انہدام جنت البقیع کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اور اس ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز کو دنیا کے تمام مظلوموں کے ساتھ ہم آواز کرنے کے لیے یہ مجلس ادا اور یہ جلوس جو انشاءاللہ مجلس ادا کے بعد نکالا جائے گا، اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ تشیع پوری تاریخ میں اپنے مقصد اور اپنے ہدف کو نہیں بھولی۔ تشیع کا خاصہ کیا ہے توجہ رکھیے گا، میں آیت کی طرف بعد میں آؤں گا، جو موضوع ہے اس کو بعد میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ تشیع اور اسلام در حقیقت ایک ہی چیز کا نام ہے، اسلام سے ولایت کو نکال لیا جائے اسلام کچھ نہیں بچتا، ولایت یعنی تشیع۔ اسلام کی ابتدا بھی ایک نہیں سے ہو رہی ہے، تشیع کی ابتدا بھی ایک نہیں سے ہو رہی ہے۔ ارباب علم و دانش موجود ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور تشیع کی ابتدا بھی علی کی زبان امامت اور عصمت سے ہو رہی ہے کہ نہیں عمل کروں گا سیرت شیخین پر۔ دونوں کی ابتدا در حقیقت، اور پوری تاریخ میں تشیع نے اپنے اس امتیاز کو، اپنے اس مختصات کو باقی رکھا ہے کہ کسی ظلم کو قبول نہیں کرنا، کسی ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ لہذا آج بھی مکتب تشیع سے وابستہ افراد دنیا میں جہاں پر بھی پائے جائیں، اگر وہ واقعا مکتب تشیع کی تاریخ اور مختصات سے آگاہ اور بلد ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ ابھی برادر نے اعلان کیا احتجاجی مجلس، عزیزان گرامی مجلس احتجاج ہی کا تو دوسرا نام ہے، توجہ رکھیے گا، جناب زینب نے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا اور فرمایا تھا یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو۔ مجلس احتجاج کا نام ہے، ظالم کے خلاف، یزید کے خلاف، 61 ہجری کے یزید کے خلاف، وہ یزید جو ابو سفیان اور معاویہ کی نسل سے ہو اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو آج کا یزید ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ لہذا بی بی نے جو اعلان کیا ہے، ایک اصول دے دیا کہ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ یہ ہے حسینیت کا پیغام۔ اور پھر دنیا میں جہاں جہاں حسینی پائے جاتے ہیں، جس زمانے میں حسینی پائے جاتے ہیں، انہوں نے ہر دور کے ظلم و ظالم کی نفی کی ہے۔ اور الحمدللہ مکتب تشیع تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اپنے راستے کو باقی رکھے ہوا ہے۔ اور اس بنا پر یہ لازم ہے ہمارے لیے، جناب زہرا کی دو تاریخ شہادت ہیں، فاطمہ اولیٰ اور فاطمہ ثانیہ۔ جنت البقیع کو فاطمیہ سوم کے نام سے یاد کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مادر ائمہ پر، مادر سادات پر بہت بڑا ظلم ہے۔ عزیزانی گرامی توجہ کیجیے گا، سورہ حج کی جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی تم میں سے، من یعنی جو بھی تم میں سے شاعر الہی کی تعظیم کرے، اس کی حرمت کا پاس رکھے، تو یہ اس کے دل کے تقوی اور پاکیزہ ہونے کی علامت ہے۔ آج میں شاعر الہی کے عنوان سے کہ کیا کیا چیزیں شاعر الہی میں شامل ہیں اور ہم کس طرح ان کی حفاظت اور تعظیم کر سکتے ہیں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آیت کا لب و لہجہ کیا ہے؟ تم میں سے جو کوئی بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے تو یہ اس کے دلوں کی پاکیزگی و تقویٰ کی علامت ہے۔ لہذا مجلس کے دو حصے میں نے اپنے ذہن میں تقسیم کیے ہیں۔ پہلا حصہ وہ علمی گفتگو ہے کہ جس کا آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے کہ شاعر کسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ کہ موجودہ دور میں ان شاعر الہی کی حرمت کا پاس نہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والی طاقتیں کون سی ہیں، اور ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے ان کے عمل کے مقابلے میں۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ حسینی کہا ہی اسے جاتا ہے جو حالات زمانہ سے واقف ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حالات زمانہ سے واقف ہوتا ہے۔ یہ شاعر کا لفظ قرآن کریم میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ حج میں 2 مرتبہ، سورہ مائدہ میں دوسری آیت میں، سورہ بقرہ کی 158 آیت میں استعمال ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، 4 مرتبہ کل استعمال ہوا ہے، اور شاعر جمع ہے شعیرہ کی، توجہ رکھیے گا، اور شعیرہ بہت ہی دقیق اور محسوس چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے دماغ کو کبھی کبھار کہتے ہیں شعور اور لا شعور، یہ دو حصے جو تقسیم کرتے ہیں، یعنی بہت ہی دقت والی چیز، بہت ہی حساس ترین چیز، اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بال کو بھی شعر کہا جاتا ہے، شعر یعنی بہت ہی باریک لیکن دقیق اور واضح اور معلوم ہو۔ شاعر کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مطالب بہت دقیق ہوتے ہیں اور بہت محسوس ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، تو قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور شیعہ سنی دونوں علماء نے اس لفظ کی تعریف یوں بیان کی ہے، اصول الاربعہ فی تردید الوہابیہ، علامہ صاحب جان ہندی ایک اہل سنت عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے، وہاں سے نقل کر رہا ہوں۔ کون؟ علامہ صاحب جان ہندی، اصول الاربعہ فی تردید الوہابیہ نامی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ نے 4 مقامات پر شاعر کا لفظ استعمال کیا ہے, نشانی کا, علامت کا, سائن کا لفظ استعمال کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اور اگر آپ قرآن کریم میں جا کر سورہ حج کی 32ویں اور 36ویں آیت کا ملاحظہ کریں, اگر آپ سورہ مائدہ کی دوسری آیت کو ملاحظہ کریں اور سورہ بقرہ کی آیت کو ملاحظہ کریں, تو جو گفتگو ہو رہی ہے, جو سنیریو ہے گفتگو کا عزیز الکرامی, توجہ رکھیے گا, وہ ہے حج کے مناسک کے بارے میں. حج اسلامی عبادات میں اہم ترین عبادات اور جز شمار کیا جاتا ہے, لہذا اس کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے علامت قرار دیا ہے, نشانی بنایا ہے, سائن بنایا ہے کہ اس سائن کو دیکھتے چلے جاؤ, اس علامت کو دیکھتے چلے جاؤ, منزل کا پتہ ملتا چلا جائے گا. چنانچہ علامہ صاحب جان ہندی کہتے ہیں کہ صرف صفا و مروہ اللہ کی علامت نہیں ہے, صرف وہ قربانی کے جانور جو اونٹ لائے جاتے تھے پہلے زمانے میں, ان کو نہر کیا جاتا تھا, صرف وہ نشانی نہیں ہے, بلکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اونٹ لاتے تھے اور علامت کے طور پر کوئی چیز ان کی گردن میں لٹکا دی جاتی تھی, جس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا یہ جانور سواری کا نہیں ہے, یہ مخصوص ہے خدا کی راہ میں نہر کیے جانے کے لیے. لہذا اگر وہ کھو بھی جاتا تھا, مالک سے جدا ہو جاتا تھا, تو لوگ اسے پکڑ کر اس مقام پر لے آتے تھے جہاں پہ اسے ذبح کیا جاتا تھا. قلائد کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے, وہ جانور اور وہ قلائد, وہ ان کی گردنوں میں پڑی نشانیاں, وہ بھی اللہ کے شعائر سے تعلق رکھتی ہیں. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, صفا مروہ کون ہے؟ شاعر الہی میں شامل ہے. انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو میں عرض کروں گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. علامہ صاحب جان ہندی فرماتے ہیں فی اصول العربیہ فی تبدیل الوہابیہ میں, کہ یہاں پر صرف مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی یاد آئے اسے نشانی قرار دیا جائے. پھر علماء تشیع میں علامہ ملا نراقی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, تمام اور اکثر علماء شیعہ سنی مفسرین فقہا کا یہ اس بات پر اجماع ہے یا ان کا عقیدہ ہے کہ یہ آیت جو ہے عمومیت رکھتی ہے. عمومیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں صرف چند مخصوص چیزوں اور مناسک اور اعمال کو اللہ کی نشانی قرار نہیں دیا گیا ہے. اور پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب تفسیر المیزان مکتب تشیع کی عظیم ترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے, توجہ رکھیے گا, وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز, اور جلد نمبر ایک میں فرماتے ہیں, ہر وہ چیز جس سے اللہ کی یاد آئے اسے اللہ کے لیے علامت قرار دیا جاتا ہے. اس بنا پر اگر یہ تفسیر مراد لی جائے, یہ معنی مراد لیا جائے, تو تین چیزیں ہمارے یہاں شاعر میں شامل ہیں. پہلا زمان, دوسرا مکان, تیسرا اعمال و مناسب. توجہ رکھیے گا, زمان کیا ہے؟ مثلا زمانہ ٹائم, شب قدر شاعر الہی میں سے ہے, حج کے ایام شاعر الہی میں سے ہے کہ اللہ کی یاد, رسول کی ولادت کا دن شاعر الہی میں سے ہے, مولا کائنات کی ولادت کا دن شاعر الہی میں سے ہے, کیونکہ اللہ کی یاد آ رہی ہے. صرف یاد نہیں آ رہی, اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ وہ علی, توجہ رکھے گا, وہ علی کے جس کا نام علی اعلیٰ نے علی رکھا ہے, توجہ رکھے گا, وہ علی جس کا نام علی اعلیٰ نے علی رکھا ہے, تم اس کی علویت کو کیا جانو؟ اس لیے کہ نام رکھنے والا علی اعلیٰ ہے تو اس کی رفعت و علویت کی قدر کوئی جان نہیں سکتا. عاشورہ یہ زمانہ, ایک زمان ہے, ٹائم دن کا نام ہے, یہ بھی شاعر الہی میں سے. آئمہ کی ولادت ہو یا آئمہ کی شہادت کا ایام ہو, یہ بھی شاعر الہی میں سے. یہ ہے زمان. مکان, کعبۃ اللہ, مسجد نبوی, مسجد کوفہ, حرم آئمہ علیہ السلام, یہ کیا ہے؟ یہ مکانات میں سے, مقامات میں سے, یہ بھی شاعر الہی میں سے. اور تیسری چیز کیا ہے جو شاعر میں شامل ہے؟ ان تین تعریفوں کی روشنی میں جو میں نے دو شیعہ علماء اور ایک سنی عالم دین کی اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، تیسری چیز وہ مناسک، وہ اعمال ہیں جو ایام حج میں اور ایام حج کے علاوہ پورے سال مسلمان انجام دیتے ہیں. حج اللہ کے لیے علامت ہے، روزہ اللہ کے لیے علامت ہے، اذان اللہ کے لیے علامت ہے، کلمہ اللہ کے لیے علامت ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی نفی کر رہے ہیں تمام معبودوں کی سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، علین و علین ولی اللہ، اور علی ولی ہے اللہ کے، وہ وصی و رسول اللہ ہے، وہ خلیفتہ بلا فضل، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے علامت بنتے جا رہی ہے. اس لیے کہ جب کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، فوراً کہا الا اللہ، نہیں ایک معبود ہے جو لائق عبادت ہے، پھر کہا محمد رسول اللہ. بھائی بھائی ہم ایک کو خاتم النبیین ماننے والے نہیں ہیں، اسی کو خاتم النبیین مرسلین مانیں گے جس کو اللہ بنا کے بھیج رہا ہے. جب خاتمیت بھی اللہ کے توسط سے ہوگی تو خاتمیت کے بعد اب جو امامت کا سلسلہ شروع ہوگا وہ مخدین خم کے میدان میں رسول کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ سے واضح ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی علامت بن گیا، آپ کی آزان اللہ کی علامت بن گئی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور تین چار واقعات ذکر کر کے میں بہت تیزی سے آگے گزر جاؤں تو بات واضح ہو گئی. شاعر، شاعرہ کی جمع ہے، شاعرہ علامت، نشانی یا سائن کو کہا جاتا ہے. زمان بھی مراد ہے، زمانہ، مکان اور مقام بھی مراد ہے، اور مناسک حج اور عبادات بھی یہاں پر شامل ہیں. ان تین اقوال کی روشنی میں جو میں نے شیعہ سنی علماء کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی. اب آئیے سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے. حضرت سلمان فارسی کے رہائی کے لیے یہودی نے ایک بہت خطیر رقم کا مطالبہ کیا اور کہا کہ 300 کھجور کے درخت، مگر شرط یہ ہو کہ اس کی کھجوریں بھی عام کھجوروں سے بڑی ہوں، وہ مجھے دیا جائے تو سلمان فارسی کو رہا کروں گا. توجہ رکھیے گا، مالک یہودی، مطالبہ محمد مصطفیٰ سے ہو رہا ہے جو خاتم النبی نے مل کے درود بھیجے نا محمد علی محمد. کہا کہ 300 درختوں والا باغ جس کی کھجوریں بڑی ہوں. سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک سے کھجور کے بیج بوئے، اور یہ میں سنی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، اہل سنت کی کتابوں سے، ان میں لکھا ہے کہ اکثر جو بیج بوئے سرکار رسالت باب نے، حضرت عمر نے بھی بیج بوئے. ادھر دیکھیں علامت کیا ہے اور ان علامتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ کھجور کے درخت بھی بڑے ہو گئے، کھجور کی سائز بھی بڑا ہو گیا، نخلستان بن گیا، ہرا بھرا ہو گیا. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو کھجور کے درخت لگائے تھے اس کی کھجوریں بھی چھوٹی تھیں، بہرحال وہ کسی کام نہیں آ سکی. یہ کیا ہے؟ یہ علامت بن گیا. اور آج اس باغ کو ہٹا کر یہاں پہ ایک نالا بنا دیا گیا ہے سعودی عرب میں، لعنت اللہ علیہم. توجہ رکھیے گا، اسی طرح جنگ احد میں واپسی میں اصحاب زخمی ہیں، بدن کئی جگہ سے کٹا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، رس رہا ہے، پریشان ہیں. راستے میں پہنچے ایک مقام پر، برداشت نہیں ہوا، سرکار سے کہا سرکار آپ کے کہنے پر ہم نے جنگ کی ہے اور یہ زخم ہے، برداشت نہیں ہو رہی اذیت. کہا کہ یہ جو مٹی پڑی ہے اس کو اٹھا کر اپنے زخموں پر ڈالو. توجہ رکھیے گا، شاید علامت ہے، مٹی علامت بن گئی خدا کی یاد دلانے کے لیے. اصحاب نے مٹی اٹھا کے عام مٹی تھی لیکن سرکار کی نسبت سے وہ مٹی شفا میں تبدیل ہو گئی. وہ مٹی اٹھا کے ڈالی زخم بھرنے لگے زخم صحیح ہو گئے. جب سرکار کے کہنے سے مٹی میں شفا آ سکتی ہے اصحاب کے زخم بھر سکتے ہیں تو جو منی کی منزل پر ہو حسین و منی وانا من حسین کی منزل پر ہو وہ خدا کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو اس کی خاک شفا کو اللہ تعالی مومنین کی صحت و سلامتی کی شفا بنا دیتا ہے. یہ ہے یہ ہے شاعر عظمت. اور ابھی ایک واقعہ مسجد جمکران کا بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر, ایک بچہ جو ہے ایک جگہ گر جاتا ہے اس کے پیر میں کینسر ہو جاتا ہے اور پھر اس کینسر کے عالم میں لا یعنی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج ممکن نہیں تھا, صعب العلاج ہو گیا. کہا کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے, یہاں ایران میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کہا کہ اس کو مسجد جمکران لے جایا جائے. توجہ رکھیے گا, یہ جو واقعات ہیں اہل بیت سے تمسک کے عزیزانی گرامی یہ سب کیا ہیں, یہ شاعر الہی میں سے ہیں. اور پھر وہ بچہ شفا پاتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ حرم آئمہ طاہرین علیہ السلام میں, حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں ہمیں نظر آتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ دوسرا واقعہ تھا. تیسرا واقعہ, تین چار واقعات میں نے یہاں ذکر کیے تھے. ایک اور چیز بھی شاعر میں شامل ہے, جیسے میں نے کہا اذان شاعر میں شامل ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر, 15 سال 14 سال تک مسلمانوں کے پاس کوئی رسمی اعلان نہیں تھا. وہ آ کر مختلف قسم کے حرکات و سکنات اور حرکتیں کرتے تھے کفار, اور اجتماعی اپنی حیثیت کو باقی رکھتے تھے. مسلمان بڑے پریشان ہوتے تھے, یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی اعلان نہیں کہ ہم بتا سکے ہم مسلمان ہیں. 14-15 سال کے بعد جب اذان آئی تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اذان کو بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پڑ جا کر اذان دو. اللہ اکبر کیا ہے, مکتب کی نشاندہی کرنے والا ہے. یہی وجہ جنگ احد میں یہ ایک بہت بڑا بت لے کر آئے, اس کا نام ہوبل تھا. اور یہ بت جو تھا اس بات کے لیے لے کے آتے تھے اس سے ہمیں برکت ملے گی, نجات ملے گی, ہمیں فتح ہوگی. اور اس کو اونچا کر کے رکھتے تھے, جتنا اونچا کریں گے اتنی ہی فتح ہوگی. تو کہتے تھے اولو حبل اولو حبل اولو حبل, یعنی ہوبل کو اونچا کرو. توجہ رکھیے گا, رسول اللہ نے یہ سنا کہ جناب یہ نعرہ لگا رہے ہیں اپنے مکتب کی اونچائی کے لیے, تو کہا اللہ اعز و اجل اللہ اعز و اجل. یعنی شعار یعنی نعرہ بھی نشان بن جاتا ہے. فوراً رسول اللہ نے فوراً کاؤنٹر کیا اس مسئلے کو, فوراً ایک اور شعار دیا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اولو حبل حبل کو اونچا کرو تو تم کہو اللہ اعز و اجل. اس طریقے سے کیا ہوا, ان کی ہمتیں پسپا ہوئی اور پھر وہ اپنے ضبط کو اٹھا نہیں سکے, رکھ دیا نیچے, یعنی شکست تسلیم کر لی. پھر ایک اور بت لے کر آئے جس کا نام عزا تھا, لات و عزا حبل, یہ مختلف بتوں کے نام تھے. کچھ مذکر ہوتے تھے کچھ مؤنث ہوتے تھے. پھر اب عزا لے کر آئے اور عزا کو اونچا کیا تو اس کا شعار یہ تھا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس تو عزا بہت بڑا خدا ہے تمہارے پاس کوئی خدا نہیں ہے, یعنی ہمارے پاس بچانے والا ہے تمہارے پاس بچانے والا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, شاعر یعنی یہ نعرے جو ہم دے رہے ہوتے ہیں, توجہ رکھیے گا, نعرے بہت قیمتی ہوتے ہیں, آپ کے مکتب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی علامت ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ بھی علامت ہوتے ہیں اور آئمہ کی تاکید رہی ہے. فوراً رسول اللہ نے کہا اول حبل کا جواب کیا ہونا چاہیے, عام کوئی جواب نہیں ہو, ایسا جواب ہو جو تمہارے مکتب کی تمہاری توحید کی تمہارے نظریے کی حفاظت کرے. کہا اللہ اعز و اجل. اب انہوں نے کہا لنا عز ولا عز لکم, اب فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. فوراً رسول اللہ نے اعلان کیا جاؤ مسلمانوں یہ اعلان کرو. کیا ہوا, وہ شکست میں تبدیل ہو گئی ان کی فتح اور ناکام و نامراد ہو گئے. یہ دوسرا شعار تھا. تیسرا شعار, ایک جنگ میں رسول اللہ, یہ کون سی جنگ ہے, جنگ ان معنی میں کہ یہودی مدینے میں رہتے تھے, انہوں نے پیمان شکنی کی مسلمانوں کے خلاف, ایک سازش تیار کی. رسول اللہ کو علم ہوا پیمان شکنی کی ہے, ان سے کہا کہ اپنے قلعوں میں جاؤ اور چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کریے سرکار رسالت مار رہے ہیں. اور اس کے بعد فکبر رسول اللہ و کبر المؤمنون, رسول اللہ تکبیر کہتے تھے, توجہ رکھیے گا, اور مسلمان مومن جتنے تھے سب تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور یہودیوں کے دل میں ایسی دھانگ بیٹھی کہ وہ اپنے قلعے سے باہر نہیں نکل سکے. شب یازدہم, گیارہویں شب کو مولا کائنات کو رسول اللہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے قائم مقام ہو. اور اسی طرح رات بھر تکبیر کہتے رہنا, تاریخ کہتی ہے اسی رات علی کی تکبیر مسلمانوں کی تکبیر سے مسلمانوں کا عظیم فتح نصیب ہوئی. یہ شاعر بن گیا. اور پھر میدان کربلا یہ عظیم ترین نشانی ہے خدا کی, جسے قدم قدم پہ خدا نظر آ جائے. عزیزان گرامی, اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا میری روح فدا ہو بی بی زینب پر, آپ کا وہ عظیم تاریخی جملہ یاد رکھیے گا. ابن زیاد نے پوچھا دربار میں, ہم نے قتل کر دیا, ہم نے خیام کو جلا دیا, ہم نے سروں سے چادریں چھین لی, ہم نے لاشوں کو پامال کر دیا, یعنی جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر دیا, قیدی بنا کے لایا گیا ہے, ہاتھ پسے گردن بنے ہیں, عبیدوں کی طرح غلاموں کی طرح گلی کوچوں سے پھیرا کر لایا گیا ہے. اور فرمایا اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا. یہ کون ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم ہے. یہ کون ہے؟ علی کی بیٹی ہے, اس کا نام زینب ہے. زینب یعنی زینب یعنی باپ کی زینت ہے. اللہ اکبر, یہ وہ عالمہ مفسرہ معلمہ ہے عزیزان گرامی, جس نے امامت کے علاوہ کسی اور کے سامنے زان و ادب کہنے کے زبان عصمت حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کیا جواب آیا, ما رأیتہ الا جمیلا, میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ خدا کا بہترین سلوک کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ دیکھا. یہ جناب زینب کی معرفت کہ قدم قدم پہ خدا نظر آ رہا ہے عزیزان گرامی, یہ ہے حضرت زینب کا. اور پھر کربلا میں جو شاعر تھے, جو رجس تھے, جو نعرے تھے, وہ بھی در حقیقت عزیزان گرامی مکتب کی نشاندہی کر رہے تھے. حضرت عباس علمدار کے کئی رجز ہیں, کئی اشعار ہیں. ایک وہ شعر ہے کہ جب آپ کا دائنا ہاتھ جو ہے کاٹا گیا ہے, ایک وہ رجز ہے جب آپ کا بائنا ہاتھ شہید ہوا ہے, ایک وہ رجز ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مشق کو لے کے چلے ہیں اور ہاتھ شہید ہو چکے ہیں. تو جو رکھے گا, واللہ ان قطعتم یمینی, اگر تم قسم خدا کی میرے سیدھے ہاتھ کو کاٹ ڈالو, ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے, توجہ رکھیے گا, خون بہ رہا ہے, درد ہے, تکلیف ہے, عزیزت ہے, عالم ہے, لیکن کیا عباس اس پانی کو حکم حسینی کی اطاعت کرتے ہوئے اس پانی کو اپنے خیام تک لے جانا چاہتا ہے؟ واللہ ان قطعتم یمینی, اگر تم میرے سیدھے ہاتھ کو کاٹ ڈالو, انی احامی ابدن ان دینی, میں روز قیامت تک اپنے دین یعنی حسین ابن علی کی حمایت کرتا رہا. یہ ہے حضرت عباس. تو رجز, شاعر, نعرے عزیزان گرامی مکتب کی نشاندہی ہوتے ہیں. بس میں نے گفتگو کا ایک حصہ, میں نے کہا کہ علمی انداز سے چلوں گا, یہ شاعر ہے. اور پھر میں نے بتایا کہ حج سے متعلق ہیں یہ چاروں آیات, سورہ بقرہ, سورہ مائدہ, سورہ حج کی دونوں آیات, جو چار مرتبہ قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے. قرآن کریم میں کہا صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیوں نشانی ہے؟ کیوں اللہ نے ان کو نشانی بنایا؟ کہ صفا و مروہ میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ یہاں ایک عورت کی داستان ہے. وہ عورت, وہ خاتون, وہ مجاہدہ, وہ صحیح کرنے والی, جس کے ساتھ ایک ایسا جانبلب بچہ ہے, یہ سلم سے نور آئمہ کو منتقل ہو رہا ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخا والارحام المطہرہ. کیا کہتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ کل آپ نے پڑھی ہوگی شب جمعہ زیارت, زیارت امام حسین علیہ السلام. اشہد انک کنت نورا, آپ نور تھے, فی الاسلام الشامخا والارحام المطہرہ, عزیزان گرامی منتقل ہونا تھا صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. سات دفعہ یہ بی بی چکر لگاتی ہے. ایک نبی خدا کو جو آئندہ زمانے میں نبی بننے والا ہے, نور نبوت کا حامل ہے اس وقت بھی, لیکن درجہ بعد میں عطا کیا جائے گا اس کو بچانے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حاجرہ کی دوڑ کو، حاجرہ کے سعی کو، حاجرہ کی کوشش کو جز ارکان حج قرار دے دیا۔ جو رکھے گا ارکان حج قرار دے دیا۔ اور جو لوگ مزارات کے مخالف ہیں، حرم کے مخالف ہیں اور کہتے ہیں یہ حرم کیا ہوتا ہے، یہ مزارات کیا ہوتے ہیں، اب مزارات کی قسم میں ان میں جانا نہیں چاہتا، میں مطلقاً مزارات کے اور حرم کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے تو خود مسلمانوں کو مزارات کی اور قبور کی احترام کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ جو ہے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر کے چاروں طرف سے چکر لگا کے طواف کرتے ہیں۔ بھائی یا تو اپنا دین بدل ڈالو، یا اپنا دین بدل ڈالو کہ جناب نہیں مانتے، یا اللہ کے کہنے پر یقین رکھتے ہوئے حاجرہ اور اسماعیل کی قبر کا احترام کرتے ہوئے اس کی نسل سے جو امام آ رہے ہیں ان کے حرم اور قبور کا بھی احترام شروع کر دو۔ صرف یہی نہیں، میں نے بتایا کہ وہ جانور، وہ شتر جس کو لایا جاتا ہے قربانی کے لیے، وہ نشانی بن جاتا ہے، اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ آدیات میں اللہ ان گھوڑوں کی سانسوں کی قسم لے رہا ہے کہ جو در حقیقت راہ خدا میں تیز ہانپتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں، توجہ رکھیے گا، سورہ آدیات میں ابتدائی آیات میں اللہ ان گھوڑوں کی، ان جانوروں کی قسم کھا رہا ہے جو ہانپ رہے ہیں، اور ان کی ٹاپوں سے، جب ان کے پیر، ان کی ٹاپیں در حقیقت زمین سے ٹکراتی ہیں تو چنگاریاں بلند ہوتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھا کے مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو صرف رسول اور علی نہیں، علی جس مرکب پہ سوار ہو جائے وہ نشانی بن جاتا ہے۔ اور پھر علماء نے بیان کیا ہے، امام حسین کی عزاداری شاعر میں سے ہے، یہ خدا کی یاد دلانے والی ہے، مجلس ادا شاعر میں سے ہے، کالا لباس شاعر الہی میں سے ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی یاد دلانے والی ہے۔ مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ایذن گرم، یہ نشانیاں ہیں اور ایک ایک کر کے ان نشانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آل سعود کی حکومت کا ایک مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں سب کو گرا دیا جائے، پورا محلہ بنی ہاشم مٹا دیا، گرا دیا، تاریخی مقامات گرا دیا۔ رسول اللہ کا وہ مکان جن میں آپ کی ولادت سے طاہرہ ہوئی اس کو گرا دیا، اور اب خود روز رسول کو توسیع کے بہانے گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یہاں سے میری مجلس کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان شاعر کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا۔ آل سعود نے 1925 یا 1926 میں ناپاک عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا، ملی بھگت سے برطانیہ کی، اور پھر یہ قابض جب ہو گئے تو انہوں نے عراق پر، کربلا اور نجف پر حملہ کیا، چونکہ ان کا جو عقیدہ تھا کہ قبر بنانا شرک ہے، قبر کو پکا کرنا شرک ہے، قبر کو اونچا کرنا شرک ہے، قبر پہ صاحبان بنانا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے من مانے نظریات کو انہوں نے اسلام کا نام دیا، اور پھر انہوں نے حملہ کیا آئمہ کے حرم پر۔ کربلا میں مومنین سے اس کی جنگ ہوئی اور ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، نجف اشرف میں بھی یہی صورتحال ہوئی۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے وہاں غدر مچایا اس کی تاریخ پوری موجود ہے، اور جو حضرات جاتے ہیں وہاں جا کے آپ سوال کیے گا کہ آل سعود کے ہاتھوں جو یہاں پہ ظلم و ستم ہوا ہے اس کی بھی تاریخ بیان کی جانی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، لہذا اس آل سعود نے صرف مکہ مدینہ پہ نہیں بلکہ جتنے بھی اہم ترین مقامات تھے سب پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی اور پھر یہ وہاں سے پسپائی ہو، پھر یہاں سے ان کا یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور آج ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ شہید خرم زکی کی مجلس میں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا کہ سعودی عرب کے ٹرک کے پیچھے چلتے رہو، کہتے ہیں ایک صاحب کی گاڑی کے ہیڈ لائٹ جو ہیں وہ بند ہو گئی، بیٹری کمزور تھی بند ہو گئی، انہوں نے ایک گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی کو لگا لی، چلو جس کے سہارے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آگے والی گاڑی رک گئی، یہ ہارن بجائے نہیں بڑھے، زور سے چیخیں چلائیں نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اتر کے گئے، دروازہ کھولا، کہا کہ بھائی آگے کیوں نہیں بڑھا، تو دیکھ نہیں رہے کہ میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے دروازے پہ آ پہنچا ہوں۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سعودی عرب کے ٹرک کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ بھائی سعودیہ کے ٹرک کے وہابیت کے ٹرک کے پیچھے چلتے رہو، اور آج اس سعودیہ کی اور اس وہابیت کی اصل کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ ولی عہد بدبخت یہ کہتا ہے جس نے امام مہدی سے جنگ کا دعویٰ کیا تھا، جس کو جغرافیہ نہیں معلوم وہ ولی عہد بن رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ امام اعظم امام مہدی علیہ السلام کعبے سے ظہور فرمائیں گے، ایران سے، لبنان سے، پاکستان سے، افغانستان سے نہیں آئیں گے۔ ایسے ایسے لوگوں کو جو در اہل بیت سے ہٹ جاتے ہیں ان کی جغرافیائی ختم ہو جاتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر ان بدبختوں نے اعلان کیا کہ ہم نے جو کچھ بھی وہابیت کی تبلیغ کی یہ اس سرد جنگ کا نتیجہ ہے جس میں ہم امریکہ کے خلاف روس کے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم اور ہمارے علماء بارہا جہاد افغانستان کی نفی کرتے رہے۔ یہ جہاد افغانستان مقدس جہاد نہیں تھا، یہ سب در حقیقت امریکی اشاروں پر، یورپی اشاروں پر یہ جنگ لڑی گئی عزیزان گرامی۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو کچھ بھی تخریب کی گئی ہے، تخریب کاری ہوئی ہے، ائمہ کے قبور کو ڈھایا گیا ہے، ازواج نبی کے قبور کو ڈھایا گیا ہے، اصحاب کے قبور کو ڈھایا گیا ہے عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے تاکہ مسلمانوں سے یہ نام تک مٹ جائیں۔ لیکن الحمدللہ قربان جاؤں ان علماء کے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا، ان فقہا نے۔ آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں جب جنت البقیع جاؤ تو دروازے سے پہلے چپل اتار دینا۔ توجہ رکھیے گا، آپ حرم امام جاتے ہیں تو آپ اپنے جوتے اور چپلیں باہر اتار دیتے ہیں۔ فرمایا کیوں آغا صاحب، بتائیے کیا وجہ ہے، کیوں چپل، کیوں پائے پیادہ جائیں؟ کہا کہ جس طرح تم امام رضا کے حرم میں ننگے پیر جاتے ہو، بقیع چار اماموں کی بارگاہ ہے۔ یہ ہے حضور، یہ ہے توجہ، یہ ہے دقت عزیزان گرامی۔ اس طریقے سے نسلاً بعد نسلاً ان آداب کو، ان مقامات کو باقی رکھا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور جب سے آپ نے دیکھا کہ سعودیہ میں لبرل اسلام کو لایا جا رہا ہے، وہابیت کو ہٹا کر لبرل اسلام کو لایا جا رہا ہے، تشیعوں میں بھی پوری کوشش کی جائے لیبرل اسلام کو لایا جائے، اور یہ لیبرل اسلام یو کے سے یہاں پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، وہ تشیع لندنی کے نام سے مختلف چینلز کے ذریعے سے وہ لیبرل اسلام ہمارے درمیان بھی لایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کو میری بات سے اختلاف ہو عزیزان گرامی، یہ جو کچھ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو ٹیلی ویژن پر امام علی کی فضیلت یا اس قسم کے جو عقائد مسلم تھے تشیع کے، اس کے حوالے سے جو کچھ بھی گفتگو سامنے آئی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس لبرل اسلام کی طرف آہستہ آہستہ لے جانا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ لدھیانوی ہوں، فاروقی ہوں، دہشت گرد ہوں، مینگل ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو نہلا دھلا کر کیا کیا جا رہا ہے، قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جاؤ الیکشن لڑو۔ استحکام پاکستان کانفرنس میں اسی فاروقی بدبخت کو لایا گیا کہ تم تقریر کرو، تم قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے جن افراد کو جیل سے بھگا کر مارا گیا اور ان سے اسلحہ چھینا گیا اور ان کو کہا گیا، یہ سب کیا ہے، یہ اسی سے وہاں، چونکہ ان کا باپ تبدیل ہو رہا ہے، ان کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے، یہاں پر تبدیل ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ علامہ طاہر القادری بہت بڑا نام ہے، تکفیریت کے خلاف بہت بڑا محاذ ہے، ان کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ بھی لدھیانوی سے ملاقات کریں۔ یہ بھی لبرل اسلام کی طرف آہستہ آہستہ نشاندہی ہے. توجہ رکھیے گا, کچھ تشیع میں یہ لبرل اسلام نہ آئے. لبرل یعنی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی ٹھیک ہے, یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے, اتنا ہارڈ ایشو نہیں بنا ہے, آپ ٹالرنس کے ساتھ چلیں, آپ نارمل چلیں, اتنا ہارڈ ایشو نہیں بنا ہے. یہ کیا لبرل اسلام ہے, یہ آپ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک. نہیں, ہمارا مسئلہ آپ بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارا مسئلہ تشیع کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ امامت کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ولایت کا مسئلہ ہے عزیزان گرامی. لہذا ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے اس لیبرل اسلام سے بچتے ہوئے جو حقیقی اسلام ہے. یہ لیبرل اسلام کیا, یہ تیاری ہے امام زمانہ سے جنگ کرنے کے لیے. توجہ رکھیے گا بھائی, وہ آئیں گے ٹھیک ہے کر لیں گے, بہت زیادہ ہارڈ ایشو نہیں بناؤ اس چیز کو, بہت زیادہ اسٹرگل نہیں کرو, ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. یہ جو آپ سنتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں کہ امام زمانہ سے قبل ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ صبح انسان نکلے گا ہاتھ میں ایمان ہوگا, شام میں واپس آئے گا ہاتھ میں ایمان نہیں ہوگا. اصبح مسلما مساء کافرا, صبح نکلے گا ایمان کے ساتھ, شام میں واپس آئے گا ایمان غائب. یہ کیا ہے, یہ لیبرل اسلام ہے. آئمہ اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو اس زمانے میں دجالی نظام تمہیں لیبرل اسلام کی طرف لے کے جائے گا, لہذا تمہیں حق کو حق باطل کو باطل کہنا ہے, لہذا تمہیں ظلم جہاں کہیں بھی جس صورت میں جس انداز سے نظر اس کی مخالفت کرنا. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے جو انہوں نے بستر شہادت سے اپنی وصیت فرمائی تھی, کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, حسن حسین تم اور میری اولاد اور جہاں تک علی کی وصیت پہنچے تم سب, جہاں ظلم نظر آئے ظالم نظر آئے اس کی مخالفت کرنا, جہاں تمہیں مظلوم نظر آئے اس کی حمایت کرنا. لہذا ہمیں اس وصیت مولا کو باقی رکھنا ہے, لیبرل اسلام کی طرف نہیں. لہذا پاکستان میں وہابیت میں لیبرل اسلام لایا جا رہا ہے, تشیع میں بھی لیبرل اسلام کی طرف, اور یہ جو کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ سب اسی لیبرل اسلام کے لیے عزیزان گرامی. اس لیے کہ اب ان کے پاس کوئی اور کارڈ کا پتہ نہیں کہ جس کو استعمال کر, جو کچھ تھا وہ یہ کر چکے, جو کچھ کھیل سکتے تھے کھیل چکے عزیزان گرامی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جنت البقیع کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف. بس میری تقریر تمام ہوئی, سراپا احتجاج بنے, اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ نہ بنائے. یہی وجہ ہے ہمیشہ سے نوجوان بچے جب بھی فون کرتے ہیں یا مشورہ طلب کرتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ اہل سنت کو ساتھ ملایا جائے, اور الحمدللہ یہاں اہل سنت علماء آتے ہیں اور وہ خطاب کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ رسول اور آل رسول شیعہ یا سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حیات کا مسئلہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, امام شافعی کہہ رہے ہیں جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں. اب جس کو نماز بچانی ہے اس کو آل محمد پہ درود بھیجنا ہوگا, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ذمہ داری ہے. آج بھی ہدایت ٹی وی پر جو یو کے سے نشر ہوتا ہے وہاں سے ایک پیغام میں نے دیا کہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ آواز اٹھنی چاہیے, آپ عالمی اداروں میں جائیں, ہیومن رائٹس میں جائیں, اس آواز کو بلند کریں. اس لیے کہ آثار تاریخی کو مٹانا جرم ہے, سعودی خلاف مقدمہ دائر ہونا چاہیے, رسول اور آل رسول اور ازواج اور اصحاب کے مقامات اور مزارات کو ڈھایا گیا, اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. اور ایک عزیزان گرامی ایک فورم پہ جا کے آواز اٹھے, اور یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم جہاں پر جس طرح ہوں اس آواز کو اچھے دلائل کے ساتھ اتحاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پورے پاکستان تک پہنچائیں. اس لیے کہ ہمارے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اہل سنت ہیں. یہاں پر بھی میں ایک نقطہ عرض کروں اور نقطہ دے کے بس مذاہب کی طرف آ جاؤں. ابھی جو کچھ رمضان میں آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش آئے مکتب تشیع کے حوالے سے, دو چیزیں ہیں, ایک مسلمات ہیں ایک مشترکات ہیں. جب آپ پبلک پلیس میں جاتے ہیں تو آپ کو مشترکات اور اتحاد کی بات کرنی چاہیے, آپ اپنے مسلمات کو جو آپ کے مخصوصات ہیں آپ کے مکتب کے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں, اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. علی افضل انبیاء ہیں رسول اللہ کے بعد, دستبردار نہیں ہو سکتے. آئمہ معصوم ہیں, دستبردار نہیں ہو سکتے. من جانب اللہ ہیں, دستبردار نہیں ہو سکتے. امام اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے, دستبردار نہیں ہو سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے مخصوصات, ہمارے مخصوص چیزیں ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مشترکات پہ گفتگو کریں, اور اگر ہم کسی سے اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے کسی سنی عالم سے ہاتھ ملاتے ہیں تو میں اس عقیدے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کے عقیدے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں. وہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے. میں اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا, اور آپ بھی اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتے. تو آئیے مشترکات پہ گفتگو کریں, یعنی محمد اور محمد کے وہ فضائل بیان کریں کہ جو شیعہ میں بھی مشترک ہیں, اہل سنت میں بھی مشترک ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا ٹالرنس ہم میں بھی ہونا چاہیے, عوام میں, نوجوانوں میں, کہ فوراً یہ تصور میں کہ جو بھی آپ کا عالم دین گیا ہے, جو بھی ذاکر مقرر خطیب گیا ہے, وہ جاتے ہی مناظرانہ گفتگو شروع کر دے. نہیں, ہم اس کے حق میں نہیں. مناظرانہ گفتگو کا مقام پبلک پلیس نہیں ہے, ٹیلی ویژن نہیں ہے, سیٹلائٹ نہیں ہے. سلجھے ہوئے لوگ, پڑھے لکھے لوگ آئیں, مناظرہ کریں, ہم اس کا جواب دینے تیار ہیں. اور ماشاءاللہ سے پوری تاریخ میں مناظراتی گفتگو ہوئی ہے, اور علماء نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے, عزیزان گرامی, اور کتابیں لکھی گئی ہیں. لہٰذا یہ تصور رکھیں کہ ٹیلی ویژن پبلک پلیس مناظرے کی گفتگو نہیں ہے. لہٰذا اگر کہیں سے موڑا جاتا ہے تو عالم دین کو چاہیے کہ کہتے ہیں یہ مشترکات یہاں تک اسٹاپ, اب مخصوصات کی بات آ رہی ہے, اب ہماری خاص نظریات کی بات آ رہی ہے. اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے آئیے امام بارگاہ میں, آئیے اپنی مسجد میں دعوت دیجیے, اپنے دارالعلوم میں دعوت دیجیے, ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں. لہذا عالمی سازش کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. بس عزیزان گرامی, یہ ایک حصہ ہے دستہ امام حسن علیہ السلام کی طرف سے جو 15 سالوں سے جاری و ساری ہے. اس کو مزید بڑھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. رسول کی اس صاحبزادی کی قبر پہ ظلم ہے جس کو رونے نہیں دیا, اور صرف بات یہیں تک ہوتی تو کہتے جناب زہرا سے دشمنی تھی, کبھی زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا, کبھی محسن کو شہید کیا, کبھی قنفذ کے تالیانوں نے زہرا کو زخمی کیا. لیکن زہرا کے بچوں سے بھی دشمنی ہے, حسن سے بھی دشمنی ہے, سجاد و باقر و سعادت سے بھی دشمنی ہے. توجہ رکھیے گا زہرا کے نام میں, یہ دشمنی در حقیقت میں بعض اوقات سوچتا تھا حضرت علی اکبر شبیہ رسول معروف تھے مدینے میں, یہ کتنے بدبخت تھے, یہ کتنے شقی القلب تھے کہ شبیہ رسول کو دیکھ رہے تھے پھر بھی تلواریں چلا رہے تھے. دعائے ندما میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ علی کی تلوار نے, علی کی ذوالفقار نے, علی کی شمشیر نے, علی کی مجاہدت نے ان کے دلوں کو کینوں سے بھر دیا تھا. بدر و احد و حنین کے کینے ان کے دلوں میں تھے. لہذا رسول کو تو کچھ نہ کر سکے, شبیہ رسول آیا تو تلواریں چلانے لگے. یہ ہے بغض رسول اور آل رسول جو آج تک نسلن بعد نسلن ان گمنام نسب سلسلے والے قبائل کی سیرت و کردار میں آج تک موجود ہے. میں کس کس کا ذکر کروں؟ آج تو قیامت کی شب ہے عزیزانِ گرامی. زہرا کے مصائب ہیں, حسن مجتبیٰ کے مصائب ہیں, سید سجاد و باقر و صادق علیہ السلام کے مصائب ہیں. بہت بڑا ظلم ہے. زہرا کا پہلو بھی شکستہ ہے, زہرا کا در بھی شکستہ ہے, اور زہرا کی قبر بھی شکستہ ہے. اللہ اکبر. چین سے رہنے نہیں دی امت نے, صبت علیا مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی. یا بابا وہ فاطمہ جس کے سہوال کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے آپ کے بعد اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. یہ دو قسم کے ظلم ہیں عزیزان گرامی. جناب زہرا کا یہ جملہ صرف شاعرانہ نزاکت کا حامل نہیں ہے. ایک ظاہری ظلم ہے کہ جو دروازہ گرانا ہے, جو محسن کو شہید کرنا ہے, جو پامالی ہے در زہرا کی وہ الگ ہے. ایک ہے تکوینی اور باطنی ظلم, یعنی حرمت رسول کو ملحوظ خاطر نہ رکھا. وہ دروازہ جہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت کی آیت کے بعد رسول اللہ نماز فجر کے بعد اصحاب کے ساتھ آتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے. ارے حرمت رسول کو پامال کر دیا. بی بی کہہ رہی ہے بابا ظاہری ظلم ہو یا باطنی ظلم ہو, اگر روز روشن پہ پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے. یہ ہے ظلم, یہ ہے بی بی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. بس چند جملے عرض کروں گا ایک ایک ایمان کے, کچھ جملے مصائب کے عرض کر کے بی بی کے مصائب کی طرف آ جاؤں گا تاکہ ہر معصوم کے مصائب کا حق ادا ہو جائے. عزیزان گرامی, زہرا کے گھر سے پہلا جنازہ دن کی روشنی میں اگر اٹھا ہے تو وہ حسن سبز قبا کا جنازہ تھا. علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں, شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں, کوئی اور نہیں تھا صرف اپنے تھے کاندھا دینے والے. ارے زہرا کے لال کا جنازہ, زہرا کے گھر سے پہلا جنازہ جن کی روشنی میں اٹھا ہے, گیا تو صحیح سالم تھا. عزیزان گرامی, جب بہنیں جنازے کو رخصت کر دیتی ہیں تو تھوڑا سا اطمینان آ جاتا ہے, چلو اب قبر میں دفنا دیا جائے گا, اب بھائی کو آرام مل جائے گا. نے بہت بہت تنگ کیا ہے, مگر ایک دفعہ جب ہلچل ہوئی دروازہ کھلا حسن کا جنازہ واپس آیا. ارے زینب نے سر پیٹ لیا, ارے جنازہ گیا تو صحیح سالم تھا, جنازہ واپس آیا تو تیروں سے نوازش کی گئی. اجر کو مل اللہ. اور امام سجاد کے, جب مولا سجاد کے آخری وقت آ پہنچا, امام باقر سے فرمایا اے محمد باقر ہمیں زمین پر لٹا دو. امام باقر نے چادر بچھائی اور اپنے بابا کو زمین پر لٹانے لگے, کہا کہ بیٹا چادر ہٹا دو. ہاں کربلا والوں سمجھ گئے نا کہاں لے جانا چاہتا ہوں. سید سجاد کون ہے؟ 72 کا آزادار ہے. ارے جنت البقیع میں اپنی ماں کے پہلو میں دفن ہوا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ بیٹا چادر ہٹا دو, میں خاک پر دم توڑنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, شاید امام باقر نے سوال کیا ہو بابا اس خاک کا کیا فلسفہ ہے. ارے کہا ہوگا میری نگاہوں کے سامنے سے وہ مندر نہیں جاتا. ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیا, ارے پیر میں بیڑیا, ارے بابا کا جنازہ سرزمین کربلا میں پڑا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے سید سجاد کے مصائب, یہ ہے محمد باقر اور یہ ہے امام صادق کے مصائب. اللہ اکبر. بس ادا دارو, بس ادا دارو. یہ 95 دن زہرا پر کیسے گزرے, روتی رہی دن کو. روتی ہیں تو کہا جاتا ہے رات کو گریا کرے, رات کو گریا کرے تو کہا جاتا ہے دن کو گریا کرے. اللہ اکبر. نحلت الجسم باقی تلائیں معصبت الراس, سر پہ پٹی باندھ ہوئی زہرا مرضیہ نے, سر میں شدید درد ہے جسم کھلا جا رہا ہے. اور یہ جوان شہزادی ان 95 دنوں میں امت نے کیسا ظلم کیا کہ عصا کے سہارے کمر کو جھکائے جھکائے حسنین کا ہاتھ تھامے, اس گلی سے اس گلی, اس دیار سے اس دیار, علی کی ولایت کے اس بات کے لیے نکلتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. بس ادا دارو, آخری وقت آ پہنچا. بی بی نے دست مبارک سے گھر کے تمام کام انجام دیے, بچوں کے لیے غذا کا انتظام کیا اور کہا اسما دیکھو ہم جا رہے ہیں, جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ لینا کہ زہرا زندہ ہے, اور جب ذکر کی آواز بند ہو جائے سمجھ جانا زہرا بابا سے جا ملی. بس ادا دارو, تھوڑی دیر نہ گزرے ذکر کی آواز ہی بند ہوئی, کنیز پریشان ہو گئی. اسی اسنا میں دکن سلام ہوا. ہاں جنت البقیع تو نے زخموں کو ہرا کر دیا, جنت البقیع تو نے فاطمہ کے مصائب کو گہرا کر دیا. اللہ اکبر. ارے اس جنت البقیع کی یاد کو باقی رکھنا, یہ فاطمیت سے فم ہے, اسے شان و شوکت کے ساتھ منانا, اسے عزت و احترام کے ساتھ منانا. ارے یہ زہرا پہ ظلم نہیں ہے, یہ زہرا کی خبر پر ظلم ہے, زہرا کی بچوں کے خبر پر ظلم ہے. بس حضرت گرامی شہزاد ایک دفعہ آئے اور کہا کہ اے ہم اپنی اماں کو نہیں دیکھ رہے. کہا کہ بیٹا تمہاری ماں آرام کر رہی ہے, بچوں آؤ میں تمہیں کھانا کھلا دوں. کہا کہ نہیں, آپ کو پتا ہے کہ ماں جب تک لقمے اپنے ہاتھ سے منہ میں نہیں رکھتی ہم بھی کھانا نہیں کھاتے. اللہ اکبر, کیا تربیت ہے جناب زہرا کی. ایک دفعہ بچوں نے اصرار کیا, ایک دفعہ کنیز نے کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی. بچے دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے, علی مرتضیٰ کو کہا بابا نانا کیا گئے, اماں بھی ہم سے روٹ گئی. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے علی مرتضیٰ پہ غشی طاری ہو گئی. ایک دفعہ علی بے ہوش ہو گئے, ارے فاطمہ تم جو میری مونس و غمخوار تھی ارے تم بھی ساتھ چھوڑ کے چلی. یہ فاطمہ کون ہے؟ مولا علی جب آتے ہیں تو کہتی ہے مولا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بی بی یہ کہیں دل رکھنا چاہ رہی ہیں, دل بڑا کرنا چاہ رہی ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا علی سلام کرتا, کاش ایسا ہوتا لوگ مجھے سلام کرتے. ارے میں سلام کرتا ہوں, لوگ جواب نہیں دیتے. علی کی مونس و غمخوار اس دنیا سے گزر گئی, غسل و کفن ہوا. روایت اور وصیت کے مطابق رات کی تنہائی میں علی مرتضیٰ نے, بس آخری روایت, رات کی تنہائی میں علی مرتضیٰ نے غسل و کفن کیا. جنازہ تیار ہے, لاشا کفن میں لپٹا ہوا ہے. آؤ حسنین, آؤ اپنی ماں سے الوداع کرو. زینب کلثوم, آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو, اب روز قیامت ملاقات ہوگی. نہ حسنین آگے بڑھ رہے ہیں, نہ زینب کلثوم نے قدم بڑھایا. عزیزانِ گرامی بڑا عجیب سا لمحہ تھا. ایک دفعہ حسین نے روتے ہوئے کہا بابا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی, ماما سینے سے ماں سینے سے نہ لگائے گی ہم بھی الوداع نہیں کہیں گے. روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے. اللہ اکبر, حسن و حسین دوڑے سینے سے لگ گئے, ماں نے الوداع کر لیا. حافظ کی آواز آئی علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو, قیامت ہو جائے گی. ارے رات کی تاریکی ہے, سر پہ حجرہ ہے, ماں کا جنازہ ہے, نہ محرم کوئی نہیں ہے. بچوں کو پیار سے ہٹایا, ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہے. مگر مولا علی آج روتے ہوئے حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کرنا آسان ہے, ذرا کربلا آ جانا, ایک لاش بے سر ہوگا, ایک ننی سکینہ ہوگی. ارے بچی بہن کر رہی ہے الوداع کہنے آئی ہے, یہاں کوئی پیار کرنے والا نہیں, یہاں کوئی سینے سے لگانے والا نہیں. ارے جو جدا کرتا ہے یہ تماچے مارتا ہے, یہ دور چھینتا ہے, یہ نیزے مارتا ہے.